بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور کے دامن میں وادی طوا میں جب پہنچتے ہیں تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اللہ کی تجلی کو دیکھتے ہیں. روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے بغیر کسی واسطے کے بات چیت فرمائی. اللہ کا کلام خود سنا, کسی فرشتے کے واسطے سے اور ذریعے سے نہیں تھا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی ندا سنی تو آپ نے پوچھا کہ اللہ, آواز تو چاروں طرف سے آ رہی ہے, آپ ہیں کہاں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ موسیٰ, میں تیرے آگے بھی ہوں, تیرے پیچھے بھی ہوں, تیرے اوپر بھی ہوں, تیرے نیچے بھی ہوں, میں تیرے ساتھ ہر جگہ ہوں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے باری تعالی, آپ مجھ سے کسی فرشتے کے واسطے سے اس وقت بات چیت کر رہے ہیں یا براہ راست؟ یہ تفسیر روح المعانی میں یہ حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ, اس وقت میں تجھ سے ڈائریکٹ اور براہ راست گفتگو کر رہا ہوں, تیرے اور میرے درمیان کوئی واسطہ نہیں. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لقب ملا ہے موسیٰ کلیم اللہ. انی انا ربک, میں تیرا پروردگار ہوں. فاخلع عن علیک, مقام ادب ہے, مقام تواضع ہے, مقام برکت ہے, اپنی جوتیوں کو اتار دیجیے. انک بالوادی المقدس طوا, آپ پاکیزہ وادی طوا میں کھڑے ہیں. وانا اخترتک, اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے میری نبوت کے لیے. فاستمع, لہذا غور سے سنیے, لما یوحا, اس وحی کو جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے. اننی انا اللہ, بے شک میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فاعبدنی، جب میرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کر. واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کر میری یاد کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، اور میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں. لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا. اس میں حضرات مفسرین کی دو رائے ہے کہ یہ جو اخیری ٹکڑا ہے لتجزا کل نفس بما تسعى، اس کا تعلق اوپر کے کون سے ٹکڑے سے ہے؟ جمہور مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس کا تعلق سب سے پہلے ٹکڑے کے ساتھ ہے کہ ان الساعت آتیت، بے شک قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کو قائم کرنا اس لیے ضروری ہے لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے. گویا یہ قیامت کے آنے کی علت ہے. اور درمیان میں اکاد اخفیہا یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے، اس کا تعلق آگے والی بات کے ساتھ نہیں ہے. اکاد اخفیہا، میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر مؤمنین کے سامنے قیامت کا ذکر کر کے ان کو اعمال پر ابھارنا مقصود نہ ہوتا تو یہ بھی نہ بتلایا جاتا کہ قیامت آنے والی ہے. اس کا ذکر صرف اس لیے ہوا تاکہ مؤمنین کو پتا چلے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے ہر بندے کو پیش کیا جائے گا. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کا اس کو سوال نہ کیا جائے. عن عمره فیما افنا، اس کی عمر کے متعلق کہ کہاں خرچ کی. وعن شبابه فیما ابلا، اور اس کی جوانی کے متعلق کہ کہاں ضائع کیا. وعن ماله من اين اکتسبه وفیما انفقه، اور اس کے مال کے متعلق کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. وَعَمَّا عَمِلْ فِيمَا عَلِمْ، اور جو علم حاصل کیا تھا اس علم میں سے کن کن باتوں پر عمل کیا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس شخص نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھلائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک رائے کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن ہر ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور اپنے برے اعمال کو بھی حاضر پائے گا. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس وقت وہ کہے گا کہ کاش کہ میرے اور قیامت کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہوتا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر شخص کے سامنے اس کی کتاب کھلی رکھ دی جائے گی کہ خود پڑھ لے، خود حساب کر. اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو ہی اپنے حساب لینے والا کافی ہے. اس میں سب کچھ موجود ہے. وہ جب کتاب کو دیکھے گا، نامہ عمل کو دیکھے گا کہ اس نے تو ہر چھوٹی بڑی چیز کو محفوظ کیا ہوا ہے، تو وہ کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، ارے یہ کتاب تو عجیب و غریب ہے،
کہ اس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا سب کا سب قیامت کے دن موجود پائیں گے. یہ قیامت آنے والی ہے اور اللہ جل جلالہ وعمّ نوالہ نے قیامت کا تذکرہ اسی لیے فرمایا تاکہ بندے کو معلوم ہو کہ ایک وہ دن آنے والا ہے جب میرا اللہ مجھے میرے اعمال کے متعلق پوچھے گا, میری زندگی کہاں گزری ہے اس کے متعلق پوچھے گا, تاکہ اس کے مطابق بندہ اپنی تیاری میں لگے. اور قیامت دو ہیں, ایک ہے قیامت صغرا, دوسری ہے قیامت کبرا. ہر شخص کی اپنی موت قیامت صغرا ہے. جب ایک انسان ایک فرد واحد مرتا ہے وہ اس کی قیامت ہے, اس لیے کہ اس کی دنیا اب ختم ہو گئی. اور جس وقت پوری کائنات پر تباہی آ جائے گی اور پوری کائنات ختم ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں قیامت کبرا, بڑی قیامت. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ تو بتایا ہے کہ قیامت صغرا یقیناً آئے گی, کل نفس ذائقۃ الموت, اور یہ بھی بتایا ہے کہ قیامت کبرا یقیناً آئے گی, ان الساعۃ آتیۃ, دوسری جگہ پر فرمایا کہ لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ نے نہ قیامت صغرا کا کسی کو ٹائم بتایا ہے نہ قیامت کبرا کا کسی کو ٹائم بتایا ہے. نہ قیامت صغرا کا علم نہ قیامت کبرا کا علم, اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ اگر قیامت صغرا یا قیامت کبرا کا لوگوں کو علم ہو جاتا تو سستی اور غفلت میں پڑے رہتے, اعمال سے غافل رہتے کہ ابھی تو میرے 30 سال باقی ہے, ابھی میرے 40 سال باقی ہے, ابھی میرے 50 سال باقی ہے, اور اس غفلت اور سستی کی وجہ سے دنوں پر زنگ چڑھتا رہتا اور زنگ اتنا چڑھ جاتا کہ مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کی کوشش کرتا توبہ کی توفیق نہ ملتی, سیدھا جہنم میں چلا جاتا. اللہ نے کرم فرمایا, اللہ نے رحم فرمایا کہ اے میرے بندے, میں قیامت صغرا کو بھی مخفی رکھتا ہوں, قیامت کبرا کو بھی مخفی رکھتا ہوں, تاکہ ہر وقت تو اپنی موت کی فکر میں رہے اور اپنی موت کی فکر میں لگا رہے, تاکہ گناہ کرنے کے بعد آنسو بہا لے گا اور مجھ سے توبہ کر لے گا, تیرا دل پھر صاف ہو جائے گا. کتنی کرم نوازی ہے اللہ کی. ہاں, کسی چیز کو ظاہر کرنے میں بھی کرم نوازی, کسی چیز کو چھپانے میں بھی کرم نوازی. اور دوسری وجہ یہ کہ جب قیامت صغرا اور قیامت کبرا مخفی ہیں اور پوشیدہ ہیں تب ہی تو آزمائش بھی ہوگی کہ کون بندہ ہے جو ہر وقت اس کے لیے تیار رہتا ہے. قیامت صغرا کا اور قیامت کبرا کا نہ کسی ولی کو علم ہے نہ کسی نبی کو علم ہے. ہاں, یہ بات الگ ہے کہ کسی نبی کو یا کسی ولی کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کے انتقال سے کچھ پہلے اطلاع کر دے کہ اب تیری زندگی ختم ہونے کو آئی ہے, ایک مستقل الگ چیز ہے. جسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین, آپ نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک خطبہ دیا اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان عبد من عباد اللہ خیر بین الدنیا وبین ما عند اللہ, اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا دو باتوں کے درمیان کہ اے میرے بندے, اگر تو چاہے تو قیامت کی صبح تک دنیا میں رہ اور اگر چاہے تو میرے پاس آ جا. فاختار ما عند اللہ العبد, اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں جن کو اللہ اختیار دیتا ہے, ایسے بھی بندے جن کو اتنا قرب اللہ کا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ بڑے میاں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم سمجھے نہیں ہے, اتنا اونچا مقام ہمارے پیغمبر کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا. اس میں تو تمہارے پیغمبر کے انتقال کی خبر ہے, انہوں نے دنیا سے رخصت ہونے کو پسند کر لیا ہے اور چند دنوں کے بعد ہم اپنے نبی کی صحبت سے محروم ہو جائیں گے. یہ بات الگ ہے, کسی کو علم نہیں قیامت کا. اکاد و اخفیہ میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پہنچے، ایک نو وارد مسافر بن کر، ایک اجنبی آدمی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، تعجب کی بات یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، مدینہ منورہ کا رہنے والا نہیں تھا، اگر مدینہ منورہ کا رہنے والا ہوتا تو ہم اس کو پہچانتے، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ اگر باہر کا ہوتا تو اس پر سفر کے آثار ہوتے، غبار ہوتا، پسینہ ہوتا، لیکن نہ پسینہ نہ کوئی غبار، نہ سفر کا اثر، نہ تھکاوٹ، اور نہ مدینہ منورہ والوں میں سے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس طرح آگے جا کر کے پہنچ گیا اور بیٹھ گیا کہ اس کے گھٹنے اللہ کے پیغمبر کے گھٹنوں سے مل گئے. حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، دو پیر پر بیٹھ گئے، جسے طالب علم اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور محدثین کی ایک رائے کے مطابق آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھ دیا حضرت جبریل نے. اشارہ کس بات کی طرف تھا؟ صحابہ کو تعلیم ہو رہی تھی اور صحابہ کے واسطے سے پوری امت کو تعلیم تھی کہ جب تم طلب علم کے لیے کسی استاد کی خدمت میں جاؤ تو مکمل ادب کے ساتھ بیٹھو، ورنہ تم محروم رہ جاؤ گے. مکمل ادب چاہیے طلب علم کے لیے. ملا ادب لہو لا علم لہو، جس کے پاس ادب نہیں اس کو علم کا کوئی حصہ نہیں ملے گا. اور ہمارے بزرگان دین اور ہمارے علماء کرام اور ہمارے محدثین کرام اور مفسرین عظام نے طلب علم کے لیے اور طلب علم میں آداب کی رعایت میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. علامہ سرکسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کتاب کو بغیر وضو کے نہیں پکڑا. قرآن مجید تو بہت دور کی بات ہے، آج ہم لوگوں میں اتنی سستی ہے کہ قرآن مجید کو بھی جیب میں سے ناک صاف کرنے والے رومال سے پکڑ کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں. ہمارے پاس وضو کرنے کی فرصت نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں میں نے کسی کتاب کو بغیر وضو کے نہیں پکڑا، اور فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مطالعہ کے لیے بیٹھا، کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھا، علم کا چسکا ایسا لگ گیا تھا کہ کتاب کے بغیر سکون نہیں مل پاتا تھا، عشاء سے لے کر فجر تک کتاب میں مشغول رہا، لیکن اتفاق سے اس روز طبیعت خراب تھی اور مجھے دست کی کیفیت تھی، بار بار بیت الخلاء میں جانا پڑتا تھا اور سردی کا موسم سردی کی رات تھی. حضرت فرماتے ہیں نہ کتاب چھوڑ سکتا تھا نہ بغیر وضو کے کتاب کو پکڑ سکتا تھا، 70 مرتبہ بیت الخلاء میں گیا اور 70 مرتبہ ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، لیکن کتاب کو بغیر وضو کے نہیں پکڑا. علماء کرام کے کارنامے ایک مستقل داستان ہے. ان علماء کرام کی ان محنتوں، ان کوششوں، ان جد و جہدوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ علماء کرام نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے دین کے خاطر، وہ جاہل مطلق ہی کہہ سکتا ہے. دین علماء کی قربانی کی وجہ سے پہنچا ہے، علماء کی محنتوں کی وجہ سے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر کیا کیا آزمائشیں آئی، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پر کیا کیا آزمائشیں آئی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کن کن آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، یہ تو ہم ان بزرگوں کے حالات سے واقف نہیں. اگر وہ پھسلتے تو پوری امت پھسل جاتی. وہ جمے، وہ ڈٹے رہے، انہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنا مقصد بنایا، قرآن اور حدیث کی صحت پر محنت کی اور قرآن اور صحت کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا، وقف کر دیا، تب جا کر کے قرآن اور حدیث آج ہمارے پاس اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے. ادب سے بیٹھ گئے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ نے سوال پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ الی آخری. دوسرا سوال پوچھا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ الی آخری. تیسرا سوال پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترا الى آخری. اس نے پوچھا کہ متى الساعة، قیامت کب واقع ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الاولین والآخرین دیا گیا تھا، آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں کا بھی علم دیا گیا ہے، مجھے پچھلوں کا بھی علم دیا گیا ہے. لیکن علم کا اتنا اونچا مقام ہے، علم کا اتنا اونچا مقام، اور علم طلب علم، علم کو حاصل کرنا، علم کو طلب کرنا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. چنانچہ اس پیغمبر کو جس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے پہلوں کا علم دیا گیا، پچھلوں کا علم دیا گیا، اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر تجھے میں نے پہلوں کا بھی علم دیا ہے، پچھلوں کا بھی علم دیا ہے، پھر بھی میں تجھے حکم کرتا ہوں کہ قل رب زدنی علما، میرے سامنے جب تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو تو مجھ سے کہا کر کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. علم کی کوئی انتہا نہیں. اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں کا پچھلوں کا علم عطا کیا، پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر جب تو میرے سامنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو کہا کر رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا. آج امت کا المیہ ہے کہ اس علم سے غافل. جو علم جنت کی ضمانت، جو علم اخلاق کی ضمانت، جو علم کردار کی ضمانت ہے، جو علم نفس کی اصلاح کی ضمانت ہے، جو علم جہنم سے بچنے کی ضمانت، جو علم پورے عالم میں دین کے پھیلنے کی ضمانت، امت کا المیہ ہے کہ آج امت اس سے غافل. اور چونکہ اپنے علم سے غافل ہے اس لیے احساس کمتری میں مبتلا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا دین کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پیغمبر کا علم کیا ہے. دنیا جہان کے سارے علوم کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے اور آپ کے پیغمبر کے علوم کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سارے علوم میرے پیغمبر کے علوم کے سامنے ہیچ نظر آئیں گے. آپ کو پوچھا گیا کہ متى الساعة، قیامت کب ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والے کو جتنا علم ہے اتنا ہی اس کو علم ہے جس کو پوچھا جا رہا ہے. اے جبریل جتنا تمہیں علم اتنا ہی مجھے علم. تو فرمایا عرض کیا اخبرنی عن اماراتها، پھر قیامت کی کچھ نشانیاں تو آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، وہ بتا دیجیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ علامتیں بتائی. سمن تلک، وہ اٹھ کر کے چلا گیا. فلبست ملین، کچھ دن گزرے. حضرت عمر فرماتے کچھ دن گزرے، ہم سوچ رہے تھے آیا اور چلا گیا کوئی آدمی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تو جانتا ہے یہ پوچھنے والا کون تھا ابھی جو چند دن پہلے آیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با ادب ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے تمہیں تمہارے دین کے مسائل سکھانے کے لیے آئے تھے. کبھی کبھی سوال پوچھ کر کے بھی کسی اور کو تعلیم دی جاتی ہے، سوال پوچھو جواب ملتا ہے اس سے دوسروں کو علم حاصل ہوتا ہے. تو قیامت کا علم کسی کو نہیں. اور ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ غیب کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے. قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں. ہاں اللہ تعالی اپنے پیغمبروں پر اور اپنے ولیوں پر، اپنے برگزیدہ بندوں پر جس وقت چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا علم کھول دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں وہ علم کھول دیتے ہیں. لیکن مطلق علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن کر آتا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، جب عمر بولتا ہے تو زبان عمر کی ہوتی ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے. اتنا اونچا مرتبہ. اور کمال اللہ نے دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ ذاتی نہیں تھا، عطائی تھا، اللہ نے دیا تھا. چنانچہ سیر کی بعض کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں خواب میں اللہ کے آخری پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے فجر کی تیاری کی، اور فجر کی تیاری کر کے مسجد میں تشریف لے گئے. مسجد میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، پر لطف خواب، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبوت کی شمع کے ارد گرد پروانوں کی طرح بیٹھ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کسی ضرورت کے پیش نظر مسجد سے باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کھجور کا بہت بڑا تباک لے کر کھڑی ہے، اور اس نے کہا اے علی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری طرف سے ہدیتاً پیش کر دو. ہدیہ دینا، ہدیہ لینا سنت ہے، بشرطے کہ اس کے شرائط کے ساتھ ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحادو تحابو، آپس میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تباک اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ علی، اپنا منہ کھولو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے میرے منہ میں ایک کھجور رکھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی میٹھی کھجور اور اتنی مزے والی کھجور میں نے زندگی میں نہیں چکھی تھی. تو میں نے کہا زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دوسری دیجئے. بس یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی فجر کی اذان ہوئی اور میری آنکھیں کھل گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب اتنا سچا تھا کہ اس کھجور کی مٹھاس میرے منہ میں موجود تھی. فرماتے ہیں خوشی بھی تھی، افسوس بھی تھا، خواب منقطع ہو گیا. بہرحال وضو کر کے فجر کی نماز کے لیے پہنچا، صفیں درست ہو رہی تھیں اور مجھے اسی مقام پر جگہ ملی جہاں میں نے خواب میں فجر کی نماز پڑھی تھی. نماز سے فراغت کے بعد میں ضرورت کے پیش نظر باہر نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے آگے پیچھے سارے صحابہ اسی طرح جمع ہو رہے ہیں جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا. اور میں جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت کھجور کا تباک لیے کھڑی ہے، اور اس عورت نے کہا کہ اے علی، امیر المؤمنین کی خدمت میں میری طرف سے یہ کھجور ہدیتاً پیش کر دیجئے. کتنا سچا خواب، نیک لوگوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھجور کا تباک اٹھایا اور حضرت امیر المؤمنین کی خدمت میں پہنچا، اور میں نے عرض کیا کہ حضرت، یہ کسی عورت نے آپ کے لیے ہدیتاً بھیجا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تباک میں سے ایک کھجور اٹھا کر میرے منہ میں رکھا تھا، اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اٹھا کر میرے منہ میں رکھا، اور اس کا مزہ وہی تھا جو خواب والی کھجور کا تھا. میں نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ وہ تو خواب کی بات تھی، یہ بیداری کی بات ہے، یہاں تو دوسری ضرور مانگنی چاہیے. تو میں نے کہا زدنی یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، مجھے دوسری کھجور کھلائیے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا یا علی، لو زادک رسول اللہ لزدتک، اگر اللہ کے پیغمبر تجھے دوسری کھلاتے تو میں بھی کھلاتا. یہ علم عطائی، کتنا اونچا علم. لیکن اگر اس سے کوئی استدلال کرے کہ حضرت عمر فاروق کے پاس علم غیب تھا، وہ غلط. مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لو، پہاڑ کی پناہ لو، خطبے کے درمیان. اور ساریہ ملک شام میں کفار کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے، کمانڈر ان چیف تھے اپنے لشکر کے. لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا. خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوچھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی، لیکن جب لشکر واپس آیا ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ بس شکست کے دہانے پر تھے کہ امیر المؤمنین کی آواز آئی، یا ساریہ الجبل الجبل، یا ساریہ پہاڑ کی پناہ لو، پہاڑ کی پناہ لو. گویا کہ میدان جنگ حضرت عمر کے سامنے تھا، اللہ نے سارے پردوں کو کھول دیا، سارے حجاب کو دور کر دیا. اللہ جب چاہتے ہیں تو علی کے خواب کا علم عمر کو پہنچاتے ہیں، اللہ جب چاہتے ہیں تو شام کی سرزمین کا علم عمر کو پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ کو جب منظور نہیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں، ان کو یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ میرا قاتل میرے پیچھے کھڑا ہے. اگر غیب کا علم حضرت عمر فاروق کے پاس ہوتا تو ان کو پتا چل جاتا وہ پہلی صف میں کھڑا ہے، مسجد میں ہے، وہ چھپا ہوا ہے خنجر لے کر، لیکن نہیں پتا چلا. حضرت نے ابھی تکبیر کہی تھی فجر کی نماز کی، پیچھے سے اس نے وار کیا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ جس وقت جس کو جتنا علم عطا کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی عطا کرتے ہیں. یہ علم عطائی ہوتا ہے، علم ذاتی نہیں، اور اللہ جب نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کسی کو علم عطا نہیں کرتے. غیب کا علم مستقبل میں کیا ہوگا خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ مستقبل میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ اللہ کا عطا علم ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کہہ دیں ان کو. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ سنا دو، مشہور قصہ ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ میں دفن ہونے کا ایک شوق تھا، ایک محبت تھی. آپ مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ کہیں میرا انتقال کسی دوسری جگہ پر نہ ہو جائے. ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. وہ آنکھیں کتنی خوش نصیب ہوں گی جو اپنی آنکھوں سے حضور کو دنیا میں دیکھتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رآنی فی المنام فإنه رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں متمثل ہو کر نہیں آ سکتا. میں سراپا ہدایت، سر سے لے کر پیر تک ہدایت ہی ہدایت، اور شیطان سراپا گمراہی، سر سے لے کر پیر تک گمراہی ہی گمراہی. میرے اور اس کے درمیان میں کوئی نسبت نہیں، میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ آنکھیں بڑی مبارک ہیں جنہوں نے مجھے دنیا میں دیکھا، اس لیے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا کل قیامت کے دن اس کو میری زیارت میدان محشر میں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت دنیا میں نصیب فرمائے.
آمین.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. خواب میں دیکھو کتنا سچا خواب، خواب میں خیال آ رہا ہے حضرت امام مالک کو کہ اللہ کے پیغمبر سے میں پوچھ لوں کہ میرا انتقال کب ہونے والا ہے، اگر وہاں سے کوئی صحیح جواب ملتا ہے تو پھر میں حج کے لیے چلا جاؤں اور جلدی جلدی حج یا عمرے سے فارغ ہو کے آ جاؤں. سوال کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ انگلیوں سے اشارہ فرمایا، بیدار ہو گئے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت اونچا ہے، علم میں بھی بزرگ میں بھی. امام و دار الہجرت، ہجرت کی ہجرت کے شہر کا امام. ایفتا و مالک و فی المدینہ، مدینے میں امام مالک موجود ہوں کسی عالم کی جرأت ہے کہ وہ فتویٰ دے؟ بڑی شان سے رہتے تھے اور علم کی قدر کرواتے تھے لوگوں سے.
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ اگر راستے میں حضرت کو کھڑے کھڑے کوئی علم پوچھتا حضرت منع کر دیتے کہ یہ علم اتنا سستا نہیں ہے کہ راستے میں تجھے سناؤں. جس وقت میں مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں اس وقت نیچے میرے سامنے آ کر کے سوال پوچھنا, اس وقت جواب دوں گا. اس شان کے عالم تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. لیکن خواب کی تعبیر کا علم یہ مستقل الگ فن ہے, یہ علم وہبی ہے, اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. اس وقت امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو عالم بھی تھے, فقیہ بھی تھے, بزرگ بھی تھے, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر میں ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا. ان کا لقب پڑ گیا ہے کہ یوسف و ھذہ الامہ, اس امت کے یوسف. جس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خواب کی تعبیر میں ماہر, اسی طرح محمد ابن سیرین بھی خواب میں بہت ماہر تھے. ابھی میں چند مثالیں دے کر کے آپ کو بتا بھی سکتا ہوں کہ حضرت کتنے ماہر تھے خواب کی تعبیر میں, لیکن وقت لمبا ہو جائے گا, میں وقت کا بہت خیال رکھ رہا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب سمجھ میں نہیں آیا کہ پتہ نہیں اسے پانچ دن مراد ہیں, پانچ ہفتے مراد ہیں, پانچ مہینے مراد ہیں, پانچ سال مراد ہیں. یہ تو صرف پانچ انگلی دکھا کر کے خواب ختم ہو گیا. انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جا کر امام محمد ابن سیرین سے اس کی تعبیر پوچھو, لیکن یہ نہ کہنا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, تم اپنی طرف سے پوچھو, یا یوں کہو کہ ایک آدمی نے دیکھا ہے, ایک آدمی نے دیکھا ہے. شاگرد گیا اور اس نے کہا حضرت ایک آدمی نے یہ خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر کے لیے حاضر ہوا. حضرت نے بڑے غور سے خواب کو سنا اور خواب کو سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب تک اس کا نام ذکر نہ کیا جائے وہاں تک تعبیر نہیں ملے گی. شاگرد نے منع کیا کہ اس کی تو مجھے اجازت نہیں ہے, کہا پھر جاؤ ان سے اجازت لے کر آؤ. اب امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خواب کی تعبیر میں کتنے ماہر تھے اس کا اندازہ لگاؤ. انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو پوچھ کر آؤ جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے کہ مجھے نام کہنے کی اجازت ہے کہ نہیں, لیکن تمہارے جانے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایسے علمی انداز میں بات کی ہے کہ یہ خواب امام مالک کے سوا کسی اور کا ہو نہیں سکتا. بڑے علمی انداز میں حضور نے بات فرمائی ہے, امام مالک ہی کا خواب ہو سکتا ہے. شاگرد نے آ کر عرض کیا کہ حضرت بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے اور خواب کی تعبیر اسی صورت میں ملے گی کہ ان کو بتایا جائے کہ کس نے خواب دیکھا ہے. اچھا میں اچھی بات ہے بتا دو. خواب بتایا گیا, حضرت نے فرمایا کہ امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں جا کر تم کہو کہ اس سے نہ پانچ دن مراد ہے, اس سے نہ پانچ ہفتے مراد ہے, اس سے نہ پانچ سال مراد ہے, نہ پانچ گھنٹے مراد ہے, نہ پانچ منٹ مراد ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ تم نے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ میرا انتقال کس وقت ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کی طرف اشارہ فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے ایک آیت میں پانچ چیزوں کے متعلق یہ کہا ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے. میں تجھے کیسے بتاؤں, یہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ, اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور بارش کا علم بھی خدا ہی کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور رحم مادر میں کیا ہے اس کا بھی علم اللہ ہی کو ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور آئندہ کل کوئی کیا کرے گا اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور کون کس جگہ پر مرے گا اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے. ان اللہ علیم الخبیر, بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے, بہت زیادہ خبر رکھنے والے ہیں. تو خیر آج اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. آیات کا ترجمہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کو میں چھپانا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے چھپانے میں ہماری مصلحت ہے اور ہماری بہتری ہے, جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا. اور قیامت اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ قیامت اس لیے بنائی ہے تاکہ قیامت کے دن اچھے کام کرنے والے کو اچھا بدلہ ملے, برے کام کرنے والے کو برا بدلہ ملے. اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تاکید فرما رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے, اس لیے کہ تیرا اللہ کہہ رہا ہے. لہذا ایسا شخص جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اگر وہ تجھے قیامت سے ہٹانے کی کوشش کرے تو اس کی بات کو نہ ماننا. آج کل یہ مستقل ایک فتنہ ہے, دہریت کا فتنہ. ہمارے نوجوانوں کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے. یہ 1400 سال پہلے اللہ نے آیت میں لکھ دیا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قیامت کا انکار کریں گے, آخرت کا انکار کریں گے. لیکن اے میرے بندو, تمہارا رب جب تمہیں کہہ رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے تو پھر تمہیں اس میں شک و شبہ کی گنجائش کیسے ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فلا یسدنک عنہا, اور اے موسیٰ تجھے ضرور بھی ضرور قیامت کو ماننے سے نہ روکے وہ شخص, لا یؤمن بہا, جو اس پر ایمان نہیں رکھتا, واتبع ہواہ, اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو نے ایسے آدمی کی بات مان لی فتردا, تو تو دنیا میں بھی رسوا ہو جائے گا, آخرت میں بھی ہلاک ہو جائے گا. ایمان ہی باقی نہیں رہے گا. جب ایمان باقی نہیں رہے گا تو دنیا میں بھی خسارہ, آخرت میں بھی خسارہ. اور پیغمبر سے یہ متصور نہیں ہے کہ پیغمبر کسی عقیدے کو چھوڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلقین کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو تلقین کی جا رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو نقل فرما کر اپنے نبی کے واسطے سے اپنے نبی کی امت کو تلقین کی ہے کہ قیامت کی صبح تک تم اس عقیدے پر مضبوط رہنا کہ قیامت آنے والی ہے. اس لیے کہ جس نے قیامت کے عقیدے کو اور آخرت کے عقیدے کو چھوڑ گیا وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا, اور جو دائرۂ اسلام سے خارج ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاکت کی جہنم میں پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں کو قرآن کی برکت سے منور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ایسے علمی حلقوں کی بھی قدردانی نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علمی حلقوں میں بیٹھ کر اپنے دلوں کو علم سے اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.